من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بزرگان محترم اور خواتین اسلام الحمد للہ بہت دیر سے ہم لوگ اپنے بزرگوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس اعتبار سے کہ سلسلے کا یہ اجتماع ہے اور سلسلے میں بھی سلسلے قادریہ کا یہ اجتماع یعنی کہ تعلیمات سنانے کے لیے ہم جمع ہیں اس لیے ان حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی دو گھنٹے تم نے اگر بیان سنا ہے تو پھر اب تم نہیں سن سکتے دو گھنٹے اور سن سکتے ہو اس میں کیا بات ہے یہ صحیح ہے کہ میں دو گھنٹے نہیں لوں گا انشاءاللہ آپ گھبرائے نہیں لیکن میں آپ کی ہمت بتا رہا ہوں کہ جو پیرانے پیر کا چاہنے والا ہے اس کے لیے دو گھنٹے کیا چار گھنٹے کیا کی بات ہے اور پھر یہ ہے کہ ماشاء اللہ دور کے بعد بھی ہے نظم مغرب کے بعد بھی ہوگا نظم عصر کے بعد بھی ہوگا غالباً نظم تو امید ہے کہ آپ حضرت توجہ سے سنیں گے اور اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ سنانے والوں کو بھی اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور صحیح سنانے کی برکت ان کو نصیب ہو جائے جیسے سننے میں ایک برکت ہے سنانے میں بھی ایک برکت ہے سننے والا اپنی روٹی پہ دال کھینچنا چاہ رہا سنانے والا بھی اپنی روٹی پہ دال کھینچنا چاہ رہا یعنی اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ڈھال جمانا نہیں ہے اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس سے اللہ پاک کا تعلق صحیح ہو جائے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اسی لیے جمع ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق صحیح ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو پیدا فرمایا ہے وہ ان سے محبت کرنے اور ان کی عبادت کرنے ان کی بندگی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ان کی محبت اور ان کی عبادت کے واسطے زندگی گزارنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا اس کا نام راستہ ہے اس کو شریعت کی زبان میں صراط کہتے ہیں صراط المستقیم سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں یہ اشاراتی زبان ہے یعنی مفہومی زبان ہے راستے سے مراد وہ کھلا راستہ نہیں ہے جو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ملتا ہے سڑک پر چلتے ہیں تو ملتا ہے یہ راستہ وہ عمل کا راستہ ہے کیونکہ وہ حقیقتاً وہ ایک راستہ ہے کہ جس کی ایک منزل آنے والی ہے اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں وہ راستے یعنی عمل کے دو رخ ہوتے ہیں اگر وہ غلط رخ پر آدمی عمل کرتا رہا تو ایک چل رہا ہے وہ اگر کہ اس کو چلنا دکھ نہیں رہا لیکن ہوتے ہوتے جہنم آ جائے گی چلتے چلتے آدمی جہنم پہ پہنچ جائے گا اگر وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے یعنی صحیح عمل کر رہا ہے تو وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور اس کو نہیں دکھ رہا کہ میں چل رہا ہوں لیکن ہوتے ہوتے جنت آ جائے گی جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ چل رہا ہے لیکن وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں کہیں ظاہر ہے کہ جو چار مینار کے راستے پہ چلے گا تو اس کو چار مینار ملے گا جو ممبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو اگر جاتا رہا تو اس کو ممبئی کا راستہ ملے گا دو شرطیں البتہ اس لیے ضروری ہیں ایک تو یہ کہ آدمی چلے بیٹھے نہیں رکے نہیں دوسرے یہ کہ صحیح ڈائریکشن میں چلے الٹے راستے میں نہ چلے چلے اور صحیح چلے ممبئی کے راستے پہ چل رہا تو ایک دن ممبئی ایک وقت ممبئی پہنچ ہی جائے گا دلی کے راستے پہ آدمی چلے رکے نہیں اور صحیح ڈائریکشن پہ چلے یہ دو کام اگر آدمی کرتا ہے تو دلی تو آئے گی تو اللہ کے راستے پہ آدمی چلے اور چلتا رہے رکے نہیں اور صحیح ڈائریکشن پہ چلے اللہ تو ملیں گے اس کو اور اللہ ملیں گے تعبیر ہی لفظ ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مکانی نہیں ہے وہ مکان سے منزہ ہیں وہ جگہ وہ زمانے سے منزہ پاک ہیں سبحان ہیں اللہ ملنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق ملنا ان کی رضا مل جانا ان کا خوش ہو جانا اور ان کا بندے کو اپنا مقرب خاص بنا لینا اللہ تعالیٰ ملنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقرب خاص بنا لیتے ہیں بندہ خود اللہ کا مقرب خاص نہیں بن سکتا یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی مقرر کا خاص ہونے کو بزرگی کہتے ہیں, اس کو ولایت خاصہ بھی کہتے ہیں, اس کو حصول نسبت بھی کہتے ہیں, اس کو نسبت مع اللہ بھی کہتے ہیں, اس کو وصول الی اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ تک پہنچنا جس کو بولتے ہیں, یہ اللہ کے مقرر خاص ہونے کا نام ہے. یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کا طریقہ بندے کو دیا گیا ہے, بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے ارادے سے تم اس اختیار کو استعمال کرو, وہ بھی اللہ ہی کے منشے کے تحت ہوتا ہے, لیکن مشہوری طریقے پر عملی طریقے پر آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا, میں یہ کر رہا ہوں. جب یہ کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر اپنا قرب خاص دیتے ہیں اس کو. قرب خاص واجبی چیز ہوتی ہے, کسبی چیز نہیں ہوتی, وہ تو وہاں تک جانا ہے, اس کو کہتے ہیں چلنا, اس کی عربی ہے سلوک. تو مرید ہونے والے کو سالک بولتے ہیں, سالک بھی عربی لفظ ہے, سالک کے معنی ہے چلنے والا, سلوک مانے چلنا, سالک مانے چلنے والا. تو جس نے پیروں کے طریق پر, بزرگوں کے طریق پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ سب چلنے والے ہوتے ہیں, وہ سب سالک ہوتے ہیں, کدھر؟ اللہ کی طرف. اگر وہ سالک چلتا رہے گا, رکے گا نہیں, اور چلے گا صحیح راستے پر, غلط راستے پر نہیں چلے گا تو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف ہے یہ بات کہ یہ دو کام بندہ کرے پھر بھی وہ منزل اس کی نہ لائے, یہ اللہ کی عادت کے خلاف. سنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی عادت میں تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ نے ایک عادت اپنی بنائی ہے, وہ اپنی عادت کے خلاف نہیں فرماتے. یہ جو چلنا ہوتا ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, اس کے دو حصے ہیں میرے دوست. ایک حصہ ہے ظاہری اعمال سے چلنا, اور دوسرا حصہ ہے باطنی اعمال سے چلنا. ظاہری اعمال اور باطنی اعمال سے جب بندہ چلتا ہے, اس کے مجموعے پر عمل کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں شریعت پر چلنا. شریعت جو ہے وہ جامع ہے ظاہری احکام کو اور باطنی احکام کو, نماز, روزہ, زکات, حج, خرید و فروخت, لینا دینا, شادی بیاہ, خوشی اور غم, کمانا, خرچ کرنا, نکاح, طلاق, وراثت, خزانت, حدود, یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں. اس میں یہ سب کیسے کرنا ہے, طہارت, وضو, غسل وغیرہ, اس کو فقہ ظاہری کہتے ہیں. اس کو فقہ بھی کہتے ہیں, خالی پہلے اس کو فقہ ظاہری کہتے تھے. شریعت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کیسا کریں گے, غسل کیسا کریں گے, وضو کیسا کریں گے, طہارت کیسا کریں گے, نماز کیسی پڑھیں گے, روزہ کیسا رکھیں گے, زکات کیسا دیں گے, حج کیسا کریں گے, خرید و فروخت کیسی کریں گے, اس کو کہتے ہیں فقہ. اور ایک حصہ ہوتا ہے باطنی احکام کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کیسے سیکھیں گے, اللہ کی توحید خالص کیسے حاصل کریں گے, توحید میں کمال کیسے حاصل کریں گے, رضا کیسے حاصل کریں گے, اخلاص کیسے حاصل کریں گے, تواضع کیسے حاصل کریں گے, تسلیم اور تفویض کیسے کریں گے. اور جیسے فقہ ظاہری میں ناجائز کام ہے, شراب نہیں پینا, چوری نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں کھانا, ایسی تکبر نہیں کریں گے, حب مال میں مبتلا نہیں ہوں گے, مال کی محبت میں, جاہ کی محبت میں مبتلا نہیں ہوں گے, ریاکاری نہیں کریں گے, بے حیائی نہیں کریں گے, بدتمیزی نہیں کریں گے, بزدلی نہیں کریں گے, ناشکری نہیں کریں گے, بے صبری نہیں کریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ بھی ناجائز ہے, بالکل حرام ہے. جو ممنوعات ہیں اندرونی حصے کے, ان کو کہتے ہیں تصور. شریعت کے دو حصے ہیں, ایک حصے کا نام فقہ ہے اور دوسرے حصے کا نام تصور ہے. اسی واسطے ابھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فقہ تو سیکھے اور تصور نہ سیکھے, وہ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے. امن تصوف ولم يتفقه فقط تفقه, اور جو آدمی تصوف تو سیکھے اور فقہ کو نہ سیکھے وہ فاسق ہے, کل کلا گناہ میں مبتلا ہوگا. امن جمع بینهما فقط تحقق, جو دونوں کا جامع ہوگا وہ محقق ہوگا. کیونکہ شریعت تو دونوں کا نام ہے. جو فقہ کے لائن کی چیزیں ہیں, جو مسائل قرآن اور دونوں کا مرکز کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ علم, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں نازل فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا اور صحابہ سے عمل کروایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن اور حدیث کی عملی شکل کا نام ہے. الفاظ میں اللہ کا علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے اور عمل میں اللہ پاک کا جو علم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ہے. اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پوچھا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. کانا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, آپ کی جو صفات تھی, وہ تو قرآن پاک کی عملی شکل تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو الفاظ میں لایا جائے تو وہ قرآن بنتا تھا اور قرآن کے الفاظ کو عمل میں لایا جائے تو وہ حضور کی سیرت بنتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورت الگ الگ بنائی لوگوں کی اور ماں کے پیٹ میں اس کو مکمل کر دیا. دنیا میں آ کے سورت آدمی جیسی ہے ویسی لے کے رہنا پڑتا. جو کالا ہے وہ کالا ہے, جو گورا ہے وہ گورا ہے, جو نبتا ہے وہ نبتا ہے, جو چپتا ہے وہ چپتا ہے. سورت میں بس جیسا معاملہ کر دیا گیا ویسا کر دیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری صورتوں کا, تمہارے رنگوں کا, تمہاری زبانوں کا بدلنا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. ہمیں آیات ہی اختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری زبانوں کا, تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. سورت تو اللہ نے الگ الگ بنائی اور اس کی جگہ ماں کا پیٹ بنایا اور وہ اللہ نے اپنی طرف سے کر دی, بندے کو اس میں دخل نہیں رکھا, اب کوئی کر بھی نہیں سکتی. سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ایک چاہیے. سورت سب کی الگ الگ ہے لیکن سیرت اللہ پاک سب کی ایک چاہتے ہیں. اور سیرت بنانے کی جگہ دنیا ہے, سیرت بنانے کی جگہ دنیا ہے. یہ دنیا کا بھی ایک پیٹ ہے جیسے وہ ماں کا ایک پیٹ تھا. اور جو سورت وہاں بگڑ گئی تو یہاں بگڑی بھی رہتی ہے, الا کہ بہت معمولی سی چینجز ہو تو اس میں کسی کا ہوٹ ووٹ کٹا ہوا ہے تو سرجری کے ذریعے سے اس کو سی لے سکتے ہیں. بہت معمولی سی تبدیلی میں تو تھوڑا عمل دخل ہے کہ کر لیتا ہے بندہ آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے, مگر یہ کہ جو سورت لے کے آیا, جو شیپ لے کے آیا وہ ہے. اسی طرح سے دنیا کے پیٹ میں جو سیرت اپنی بنا لیا وہی لے کے آخرت میں جائے گا, وہاں جا کے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی, الا کہ بہت معمولی کا معاملہ ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے وہ اس معمولی کی کمی کو دور بھی فرما دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کی اولاد ان ایمان میں ان کی اتباع کرے گی, ایمان کے ساتھ ان کی پیرو رہے گی, ان کی اولاد جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان بڑے ایمان والوں کی اتباع کرے گی, تو ہم ان چھوٹے ایمان والوں کو یعنی ان کی اولاد کو ان کے بڑوں کے ساتھ میں مرتبے میں ملا لیں گے. الحقنا بهم ذریتهم, لاحق کر دیں گے ہم, ساتھ کر دیں گے ہم ان کے ساتھ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بڑوں کی ان کی اولاد کو. وما ألتناهم من عملهم من شيء, اور ان کے اور ان کے عمل میں بڑوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. تو بڑوں کے ساتھ جو نسبت ہے وہ فائدہ مند ہوگی ایمان کے ساتھ ہو آدمی کا, تو وہ چھوٹی موٹی جو کمی ہے اس کی تلافی وہاں پہ ہو جائے گی. تو سیرت جو ہوتی ہے میرے دوست وہ اللہ پاک نے ایک ہی مقرر کی. اسی لیے جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر قسم کی سیرت لینے کا قابل بن کے آتا ہے. یہ مطلب ہے والد یولد علی الفطرہ کا, بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مگر ہوتا نہیں کوئی کہ وہ عملی طور پر وہ سیرت لے چکا ہو, ایسا نہیں ہوتا. سیرت لینے کی استعداد ہوتی ہے. جیسے خام مٹیریل جو ہے, کچا مٹیریل جو ہے فیکٹری میں ڈالنے کے موقع پر کسی بھی ڈائی میں ڈالنے سے پہلے وہ ایک بس بیجوں کی شکل میں ہے, سالڈ مال ہے, وہ خام مٹیریل ہے, دانے اس کے بنا لیے گئے, پلاسٹک کو گلا کے اس کے دانے بنا لیے, اس کی گٹیاں بنا لی گئی ہیں. اب اگر آپ جگ بنانا ہے تو جگ کے ماڈل میں اس کی ڈائی میں ڈالیں گے, مگ بنانا ہے تو مگ کی ڈائی میں ڈالیں گے, گلاس بنانا ہے تو گلاس میں گلاس, پلیٹ بنانا ہے تو پلیٹ میں, بالٹی بنانا ہے تو بالٹی میں, جو چیز کھلونا بنانا ہے تو کھلونے میں, خام مٹیریل کو جس ڈائی میں ڈالیں گے اس ڈائی میں وہ خام مٹیریل ڈل جائے گا. سارے انسان جتنے آدم کی اولاد ہیں وہ خام مٹیریل کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں اپنی سیرت کے اعتبار سے. اور اس میں استعداد ہے جیسے اس پلاسٹک کے دانوں میں یہ استعداد ہے کہ آپ جس ڈائی میں ڈالیں گے انہیں پگھل کے وہ شکل لے لے گا. اللہ کو یوں لگے کس طرح کا یہ مطلب ہے, اس میں یہ استعداد ہے فطری طور پر کہ وہ اسلام پر چل سکتا ہے. ماں باپ جو ہے اپنی سیرت کے اعتبار سے وہ ڈائی ہوتے ہیں عموماً, آپ ہو یہودی دانی ہی اور یہ نسلانی کا یہ مفہوم ہے کہ ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, یہ عیسائی بناتے ہیں, یا بدین بناتے ہیں, یا بدتمیز بناتے ہیں, یا بےحدے بناتے ہیں, یا کوالیفائڈ بناتے ہیں, مہذب بناتے ہیں, سب ماں باپ کا کام ہے. اس کے بعد ماں باپ گویا ایک معنی میں ڈائی ہے, وہ انہوں نے بچے کو جس سانچے میں ڈالا وہ بچے اس سانچے میں ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ڈائی مقرر فرما دی, جو نمونہ مقرر فرما دیا, جو اسوہ مقرر فرما دیا, جو سیرت مقرر فرما دی, وہ ایک ہے پوری انسانیت کے واسطے. اور وہ ہیں آقا انعامدار, تاجدار مدینہ, سرکار دو عالم, سید الاولین والآخرین, رحمت للعالمین, شافع محشر, ساقی کوثر, طبیب العیوب, حبیب القلوب, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اس سورت پر اور اس سیرت پر آدمی آ جائے, سیرت مبارکہ آپ کی آ جائے. آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ اس کے دو حصے ہیں, ایک ظاہری جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اور ایک باطنی جس کو ہم تصوف کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے قرآن و حدیث کے ظاہر کو محفوظ رکھنے کے لیے فقہا پیدا کی اور سینکڑوں فقہا پیدا ہوئے, لیکن چار فقہا کا فقہ جو ہے وہ محفوظ رہ گیا. پوری امت جو ہے صدیوں سے وہ چاروں فقہ میں سے کسی نہ کسی فقہ پر چلتی رہی تھی, اور ایسے اتفاق کے ساتھ میں چلی ہے کہ 1200 سال تک امت پر ایسا وقت گزرا ہے بخار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کوئی بھی آدمی اس میں اختلاف نہیں کرتا تھا اور کوئی چاروں فقہ سے پانچوں فقہ میں نہیں جاتا تھا, اور 1200 سال تک امت کا کسی بات پر متفق ہونا حق اس میں منحصر ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی, میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور 1200 سال تک فقہ پر امت متفق رہی ہے. اس کے بعد میں یہ 13ویں صدی میں پیدا ہوئے غیر مقلدین جو 4 اماموں کو نہیں مانتے, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ فقہ یہ راستہ جو ہے نا وہ غلط راستہ ہے. کیونکہ اگر اس کو صحیح مانتے ہیں آپ تو ان کے بتائے ہوئے مسئلے یا چاروں فقہ میں ہیں یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ چاروں فقہ میں سے ایک ہے, ان کو نیا بننے کی ضرورت نہیں, اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نئے ہیں, اگر نئے ہیں تو پھر وہ چاروں سے ہٹے ہوئے ہیں اور امت ہٹی ہوئی چیز پہ متفق نہیں ہوئی کبھی, لہٰذا وہ اس کے گمراہی پر شہادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل و مرتبہ محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, چاروں نسبتیں ان کے ساتھ میں لگی ہوئی. تو یہ جو فقہا تھے چاروں فقہا کو امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ظاہر کو یعنی مسائل کو محفوظ فرمایا. یہ فقہ کے 4 امام ظاہری چیز کو بول سکتے ہیں. کیونکہ باطنی جو ہے یعنی باطنی جو مسائل ہیں, باطن سے مراد نفس سے متعلق جو صفات ہیں ان کو دور کرنا, درست کرنا, اور دل سے متعلق جو صفات ہیں ان کو حاصل کرنا, جن کی توضیح ابھی آپ بیان میں سن رہے تھے, عنوانات بدلتے رہتے ہیں, بات ایک ہی ہوتی رہتی ہے, وہ ہیرا پھیری کے ذریعے سے عبارات سنا شکتا وہ حسن کا واحد, الفاظ بدلتے رہتے ہیں, حسن تمہارا ہے, کوئی چاند کا ٹکڑا بولتا ہے, کوئی منبع نور بولتا ہے, کوئی بقائے نور بولتا ہے, کوئی روشنی بولتا ہے, اور کوئی کسی سے تشبیہ دیتا ہے, کوئی دوسرے سے تشبیہ دیتا ہے, مقصود سب کو حسن بتانا مقصود ہے. عبارات سنا شکتا وہ حسن کا واحد وکل الا ذات الہی یشیر, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح بتانے والی چیزیں ہیں. تو دل کے اندر جو اچھی صفات, دل سے متعلق جو اچھی صفات ہیں وہ حاصل کرنا جو کہ فرض ہے, قرآن میں جن کا حکم دیا گیا ہے ایسے جیسے نماز کا حکم ہے, ان کی حیثیت بالکل فرض واجب جیسی ہے, اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے باطنی اعتبار سے جو رذائل ہیں ان کی حیثیت بالکل شکے ظاہری میں جیسے محرمات کی ہے ویسی ہے, ان سے روکا گیا ہے باضابطہ, بلکہ ان کی ممانعت اشد ترین ہے, زیادہ ہے, اس میں اور سختی پائی جاتی ہے, اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ اگر باطنی ناجائز چیز میں کوئی آدمی مبتلا ہے تو ظاہری اچھی چیز کا بھی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ریاکاری اسلام میں حرام ہے, کہ دل میں دکھانے کا جذبہ ہونا, کیونکہ ریاکاری کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, اندر سے ہے. کوئی آدمی ریاکار ہے, کوئی آدمی مخلص ہے, آپ بول نہیں سکتے. یہ اس کا معاملہ دل سے ہے. اس کی نیت اگر مخلص ہے تو انہیں مخلص ہے, نیت میں گڑبڑ ہے تو انہیں ریاکار ہے. ہاں, قرائن اور دلائل آثار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, مگر صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا, حکم پھر بھی نہیں لگایا جا سکتا. ایک آدمی ریاکار ہے, اس نے ریاکاری کے ساتھ میں نماز پڑھی. نماز جو کہ ایک فرض عمل ہے, ریاکاری کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے معتبر نہیں ہوتا. وہ تو اخلاص سے پڑھنا ضروری ہے. تو ناجائز چیز اگر باطن کی اتنی اہم ہے کہ ظاہری شریعت پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, تو اس کو تصوف کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں, اور اس کو فقہ باطنی کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو فقہ باطنی کے نام سے بولا کرتے تھے, لفظ فقہ ہی بولا جاتا تھا پہلے تصوف کے واسطے بھی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار امام پیدا کی, اس کے لیے بھی بہت سے مجتہدین پیدا ہوئے, بہت سے امام پیدا ہوئے, لیکن چار امام اس کے لیے بھی پیدا ہوئے. جیسے فقہ ظاہری کے لیے چار امام پیدا ہوئے, پیدا تو بہت سے ہوئے, چاروں کے فقہ کو حفاظت حاصل ہوئی, اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تمام انواع کی رعایت فرما لی, اور سب کو شریعت محمدیہ پر چلنا نصیب ہو گیا. اسی طریقے سے فقہ باطنی کے ذریعے, فقہ باطنی کے اللہ نے چار امام بنائے, اور ان کے ذریعے سے باطنی جو باریکیاں ہوتی ہیں, اور نفس و شیطان کی جو مکاریاں, دسیسہ کاریاں, بیماریاں ہوتی ہیں, ان سے واقفیت بھی آسان فرمائی, اور ان سے بچنا بھی آسان فرمایا, اور جو کمالات باطنی ہوا کرتے ہیں ان کو سیکھنا بھی آسان فرمایا. اور وہ قرآن حدیث ہی کی بات ہے. صوفیہ کو قرآن حدیث سے ہٹ کے بات نہیں بولتے, الا کہ وہ صوفی نہ ہو, اپنے کو صوفی بتائے. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہے نہیں صوفی مگر بول رہا اپنے کو صوفی, وہ تو وہ کرے گا کہ وہ قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہوگی. لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ بزرگ ہے, بزرگ نہیں ہوتا ہوں. جو دین پر نہ چلتا ہو, جو نمازی مثلا نہ پڑھتا ہو, وہ بزرگ نہیں ہوا کرتا. یہ قاعدہ ہے, یہ یاد رکھ لینا ہمیشہ. جو شریعت پر نہ چلے وہ بزرگ نہیں ہوتا. عقل ہوش اس کے قائم ہو, عقل ہوش اس کے قائم ہو, اور وہ شریعت پر پابندی سے نہیں چلتا تو وہ کبھی بھی بزرگ نہیں ہو سکتا. اور شریعت سے مراد فقہ ظاہری بھی ہے, فقہ باطنی بھی ہے. بعض لوگ شریعت فقہ باطنی کو بول کے فقہ ظاہری سے ہٹ جاتے. جو علماء بولتے اس کو بھی فالو کرنا پڑتا, جو عالم بولتے ہیں اس کو اگر کوئی نہیں مانا اور اپنے کو انہیں بزرگ بولا تو انہیں بھی بزرگ نہیں ہوتا. اور فقہ ظاہری میں عالموں کی بات معتبر ہے, صوفیہ کی معتبر نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں. فقہ باطنی میں صوفیہ کی بات معتبر ہے, عالموں کی معتبر نہیں, کیونکہ یہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں. ہر لائن کے ماہرین کی اس کی ان کی فیلڈ میں بات معتبر ہوگی. ایم بی بی ایس تو بہت سے ہیں, لیکن ایک پیٹ کا ہے اور ایک ہڈیوں کا ہے. اب پیٹ کے معاملے میں کسی مانیں گے آپ, جو ہڈیوں کا ماہر ہے اس کی رائے معتبر نہیں ہوگی, اس میں غلطی کا امکان اور احتمال زیادہ بتائیں گے آپ. اور جو پیٹ کا ماہر ہے اسی کی رائے مانیں گے, اگرچہ کہ انہیں بھی غلطی کر سکتا ہے, مگر وہ غلطی کا اعتبار نہیں کرتے آپ, ورنہ تو پھر دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا, ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا, بھروسہ ہی نہیں رہے گا. اسی واسطے سنت بدعت ہونا, صحیح غلط ہونا, حلال حرام ہونا, اس کا تعلق فقہ ظاہری سے ہے, بزرگوں سے نہیں ہے اس کا تعلق, صوفیوں سے نہیں ہے اس کا تعلق. جس چیز کو علماء نے سنت بولا وہ سنت, جس کو انہوں نے بدعت بتایا وہ بدعت ہے. جو بدعتوں سے بچے گا وہی بزرگ ہوگا, جو بدعتوں سے نہیں بچے گا وہ کبھی بھی بزرگ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ بزرگ ہی نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اللہ جی قرآن پاک میں کوئی اندھیرا پن نہیں رکھا گیا, بالکل جی حکم بشریعت بلغا لیلہا کنہارہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میں تمہارے پاس ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو اتنی روشن ہے کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. میں ایسی شریعت لے کر آیا ہوں کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. تو ہمیں اولیاء اللہ کو انہیں بتا دیا گیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا نہ ان کو کوئی حزن ہوتا, یہ تو ان کی ذاتی صفت ہے. اور وہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں, جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے. کانوا یتقون استمرار کو بتا رہا ہے, یعنی ایک مرتبہ ایک دن کے واسطے متقی ہو کے بزرگ بن گیا ویسا نہیں, تقوی کو اپنا معمول بنایا, اپنی عادت بنائی تو وہ بزرگ ہوتا ہے. اور تقوی کو جیسے بھی تقوی پر بہت شر و بست کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئی, تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام. اسی وجہ سے بڑا عابد اور بڑا بزرگ آدمی زیادہ نیکیاں کرنے سے نہیں بنتا. تحجد پہ تحجد, نوافل پہ نوافل, اشراق پہ اشراق, چاشت پہ چاشت, اور خوب تسبیح, خوب روزے, اس سے آدمی بزرگ. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور یہ کرنا چاہیے, مگر بزرگی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بڑا بزرگ بن جائے گا جو بہت زیادہ نوافل پڑے, اور بڑا بزرگ بن جائے گا جو بہت زیادہ تسبیح پھیرے, اور جس کے پاس اتنی لمبی تسبیح ہے اس سے بڑا بزرگ. ہمارے پاس شکاگو میں ایک صاحب آئے اعتکاف میں بیٹھے, وہ بھی کھائی در کے, اب سب پریشان یہاں سے وہاں تک, میں اوپر کے کمرے میں رہتا ہوں, میرے پاس آ کے بولے ذرا آ کے ایک تماشا تو دیکھے, بولے ابھی ہو کیا رہا, تو بولے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور تسبیح پکڑ رکھی ہے کھڑے ہوتے, وہ نیچے سے لٹک رہی ہو, اب پڑھ رہا ہے. ارے بھائی کم از کم آپ جب پھرائیں گے تو خود ہی پھرے گی, مگر ان کو یہ بتلانا ہے کہ ایسی لمبی تسبیح میں پڑھتا ہوں, کھڑے ہو گئے اس کو بھی ہاتھ کو بھی اٹھا دیا ہے, تب جا کے وہ زمین پہ لگ رہی ہے, وہاں سے پھرا رہا ہے اس کو, بولے یہ ذرا تماشا دیو. بڑی تسبیح سے بزرگی کا کوئی تعلق نہیں ہے, بڑے نوافل سے نہیں ہے, اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس میں بھی کوئی اندھیرا پن نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من عابد النا, بڑا عابد کون ہے, سب سے بڑا عابد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد النا, ناجائز چیزوں سے بچو سب سے بڑے عابد بن جاؤ, ناجائز چیزوں سے بچو سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. وہ قانون یہ تقوی میں, کیونکہ تقوی اختیار کرتے رہے جب ہمیشگی جو ہوگی تو وہ گناہ سے بچتے رہنے کی عادت پر ہوگی, اور جو آدمی گناہ سے نہیں بچا پھر وہ متقی نہیں رہا, جب وہ متقی نہیں رہا تو وہ ولی نہیں رہا, کیونکہ ولی کی تعریف خود قرآن پاک میں کر دی گئی اسی آیت کے بعد جس میں ولی کی شان بیان کی گئی, اللہ یہ ولی کی شان بتائی, اس کے ساتھ ہی ولی کی تعریف کر دی تاکہ لوگ اندھیرے میں رہے, کیونکہ شریعت میں بھی اگر اندھیرا رہا تو پھر اجالا نہ ہوگا. الذین آمنوا وقالوا یتقون, جو ایمان والے اور تقوی والے ہوں, جو بزرگ ہے وہ کبھی مسائل کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اور مسائل میں ہمیشہ علماء حق کی بات, اچھا علماء میں ان علماء کی بات پر اعتماد کیا جائے گا جو اس لائن سے نہیں واقف ہو, وہ اس لائن ہی کی دنیا کے نہیں ہے, اگر وہ کسی چیز کو بدعت بولتے ہیں تو وہ نہیں مانا جائے گا. جیسا کہ سلفیوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو بھی بدعت بتایا جو کہ بدعت نہیں ہے, غیر مقلد جس چیز کو بدعت بولتے ہیں ان کے فتویٰ ہم پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ ہم مقلد ہیں. ہاں مقلدین میں جو صوفیہ اور بزرگوں کو ماننے والے ہیں وہ کسی چیز کو بدعت بولیں گے تو وہ بدعت ہوگی, جو نہیں ماننے والا ہے وہ بےچارا حقیقت سے اوجھل ہے, وہ نہ واقف ہے وہ جاہل ہے. تو اس لائن سے نہ واقف ہونے کی وجہ سے وہ نہ تجربہ کار بھی ہے تو اس کی رائے میں نقص ہے, اس کی رائے علیل ہے, رائے العلیل علیل بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے, اس لیے ان کا فتویٰ لاگو نہیں ہوگا. تو جو علماء حقانی ہیں اور جو بزرگی اور تصوف سے واقف بھی ہیں وہ اگر کسی چیز میں سنت و جدت ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو اس بدعت سے بچنا ضروری ہوگا بزرگ ہونے کے لیے, اور جو اس سے نہیں بچے گا وہ بزرگ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جس چیز کو وہ حلال حرام بتاتے ہیں تو حرام سے بچنا ضروری ہوگا بزرگ ہونے کے لیے. اگر علماء نے کسی چیز کو حرام بتایا اور کوئی آدمی اس میں لگتا ہے اور اس کی کوئی توجیہ بھی نہیں ہو سکتی ہے, کوئی معذوری بھی اس کے ساتھ میں نہیں ہے, بس وہ بزرگ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو سر میں یہ اس پر عرض کرنے بات دوسری طرف چلی گئی. تو یہ جو باطنی فقہ جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار امام پیدا کیے, اور ان چاروں کے ذریعے سے وصول اللہ یعنی ایمان کی تکمیل, شریعت کی تکمیل اللہ نے میسر فرمائی. چونکہ پھر یہ ظاہری فقہ پر چلاتے ہیں, فقہ کے اعتبار سے چونکہ یہ باطنی جو ائمہ گزرے ہیں یہ خود بھی مسائل کے اندر ظاہری ائمہ کی تقلید کرتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہیں تھا. اب رحمۃ اللہ نے پیر رحمۃ اللہ نے حنبلی المسلک سے, اور باقی تینوں جو بزرگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے حنفی المسلک سے. امام احمد ابن حنبل کو حضرت نبی رحمۃ اللہ نے مسائل میں اپنا امام مانتے تھے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم حنفی اور مسلک ہونے کے باوجود پیرانے پیر کو باطنی مسائل میں اپنا امام مانے, اور اسی وجہ سے پوری ہندوستان, پورا ہندوستان اور پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا افغانستان اور ادھر چائنا, پورا یہاں سے وہاں تک پیرانے پیر کے عقیدت مندوں سے بھرا ہوا ہے. حالانکہ یہ سب حنفی ہے, اس میں کوئی حنبلی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے مسلک کو کوئی نہیں مانتا اس علاقے کے اندر, کیونکہ یہ پورے علاقے حنفی المسلک ہیں, لیکن پیرانے پیر کو سب مانتے ہیں, اور پیرانے پیر سب کے مقتدا ہیں, سب کے امام ہیں, کیونکہ وہ تصوف کے امام ہیں, اور وہ خود مسائل کے اندر امام احمد ابن حنبل کو مانتے تھے. ہم لوگ مسائل میں امام ابونیفا کو مانتے ہیں, اور تصوف کے اندر چاروں میں سے آپ جس کو چاہے مانیں اور ان کی اتباع کریں. ہوگا یہ کہ ظاہری شریعت پر عمل ہو جائے گا فقہ کسی امام کے فقہ کو فالو کرنے پر, اور باطنی شریعت پر عمل ہو جائے گا کسی امام نے باطنی یعنی پیرانے طریقت میں سے کسی پیر کے طریقے کو اپنا لینے پر, اور اس سلسلے میں داخل ہو کر اس کو حاصل کر لینے کی صورت میں ظاہر اور باطن دونوں مکمل ہو جائیں گے. یہ جو آپ کا جوڑ ہے یہ سلسلہ قادریہ کمالیہ کا جوڑ ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک سلسلے کے لوگ دوسرے سلسلے والوں سے کوئی تعارف نہیں کرتے تھے, ان کا اپنا طریقہ کار ایک ہی ہوتا تھا. بیچ میں کیا بات آ گئی, ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے والوں کی برائی شروع کر دی, ہمارا سلسلہ زیادہ اچھا ہے تمہارا کم اچھا ہے, یہ بچکانی بات ہے. تو ہوا یہ کہ دوسرے سلسلے والوں کی بے ادبی ہونے لگی, اور تصوف ایک ایسی چیز ہے, بزرگی کی لینے کی ایسی چیز ہے. تو ہوا یہ کہ دوسرے سلسلے والوں کی بے ادبی ہونے لگی, اور تصوف ایک ایسی چیز ہے, بزرگی کی لینے کی ایسی چیز ہے کہ اگر بے ادبی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا مقرب نہیں بناتے, اور خاص طور پر کسی بزرگ کی بے ادبی ہوئی تو انہیں کبھی بھی مقرب نہیں بنتا. عجیب بات ہے یہ, کیونکہ ظاہری میں بے ادبی صرف بے ادبی ہے, مسائل کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا, یہ ہے کہ بے ادبی نہیں کی, لیکن فقہ باطنی میں بے ادبی کی یہ شان ہے کہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے. عجیب شان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دونوں کی تربیت فرماتے تھے, فقہ ظاہری کی بھی تربیت آپ ہی فرماتے تھے, فقہ باطنی کی بھی تربیت آپ ہی فرماتے تھے, آپ ہی معلم بھی تھے, تعلیمات کا رنگ جو ہے وہ قادریت کا غالب رہے گا. جو سلسلے چشتیہ ہے وہ چاروں کو بیعت کرتے ہیں, تبلیغ والے پورے سلسلے چشتیہ کے ہیں, ان کو برا نہیں بولنا ہے, کیونکہ وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگوں کے مرید میں سے پورے وہ مرید بھی ہوتے ہیں, وہ لوگ بزرگوں کے ماننے والے ہیں. جو ان کو برا بولا وہ بزرگوں کو برا بولنے والوں میں آ جاتا, اور جو بزرگوں کو برا بولا وہ بے ادب ہوتا, اور جو بے ادب ہوتا انہیں محروم ہوتا. وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ہیں, بیعت چاروں میں ہوتے ہیں, مگر ان پر ان میں چشتیت غالب ہوگی. نقشبندیہ سلسلے کے لوگ سب کو بیعت کرتے ہیں, سب میں بیعت کرتے ہیں چاروں سلسلے میں, مگر نقشبندیت غالب ہوتی ہے. اب ان میں غلبے کا کیا مطلب ہے, تو تربیت کرنے کا جو ڈھنگ اختیار کیا ان بزرگوں نے, تزکیہ باطن کا, تصفیہ قلب کا, تخلیہ سر کا, تجلیہ روح کا, چار کام کرتے ہیں بزرگ, جیسا کہ یہ بزرگ لوگ سناتے ہیں, ہم تو بزرگ بزرگ تو ہے نہیں, نقل کر رہے ہیں خالی ان باتوں کو تھوڑی آپ کے سامنے. تو یہ لوگ یہ جو کام کرتے ہیں, اس کام کرنے میں ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, ایک اشتہار انہوں نے اپنایا قرآن حدیث کی بصیرت سے, اس اشتہار کی وجہ سے ان کا ایک رخ مقرر ہوا, اس رخ کی وجہ سے اس سلسلے کا غلبہ کہلایا جاتا ہے. اس کے اوپر شاہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں, کون سے سلسلے میں مرید ہوں, نقشبندیہ میں مرید ہوں یا چشتیہ میں مرید ہوں. تو انہوں نے اندازہ لگانے کے واسطے کہ یہ آدمی کا مزاج کس سے زیادہ ملتا ہے, تاکہ اس طرح کے بزرگوں کے پاس اس کو بھیجو, اس سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ, تم ایک خالی زمین پڑی ہوئی ہے, اس میں باغ لگانا ہے, وہ خالی زمین میں بہت جھاڑ جھنکا پترے یہ وہ سب پڑے ہوئے ہیں, آپ کی طبیعت کیا کہتی ہے؟ پہلے زمین میں سے پتھروں کو ہٹا کے اور خار پورے کچرے کو ہٹا کے اور جھاڑیوں کو ہٹا کے گھاس واس پوری کھود کے پھر اس میں ہل چلا کے پھر باغ لگانا یہ زیادہ پسند ہے آپ کو, یا یہ زیادہ پسند ہے کہ پہلے باغ لگا دینا اس کے بعد میں جھاڑا ہاڑا کاٹ لیتے رہنا ادھر کے ادھر؟ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ حضرت وہ پتھرے صاف کر کے وہ کچرے نکال کے وہ گاڑیاں جھاڑ دے کر کے وہ کھود کھاد کے وہ مٹی صاف کرے کر کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ کیا ہے, پہلے جھاڑا لگا لینا بعد میں کچرا صاف کر لینا, یہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا. تو بولے تو نقشبندیہ میں جا کے مرید ہو جاؤ. نقشبندیوں کا مزاج یہ ہے کہ بس پہلے آدمی کو کام میں لگا دو اور رضائل کا ارادہ بعد میں کرتے رہو. بات تو وہی ہے کہ بھائی نفس کا تزکیہ کرنا ہے مگر کام میں پہلے لگا دیا, اس کے ساتھ ساتھ نفس کا ارادہ کرتے رہے. سیم ایک ایسا ہی آدمی آیا اور اس نے بھی یہی خواہش ظاہر کی, اور اس نے کہا کہ صاحب میں مرید ہونا چاہتا ہوں, کون سے سلسلے میں ہو جاؤں؟ حضرت نے ان سے یہی بات پوچھی. اس نے یوں کہا کہ اگر کچرا صاف نہیں کرے, پتھرے نہیں ہٹائے, جھاڑ جھنکا نہیں صاف کرے, اور تو پھر وہ چمنی کا بنے گا, ترتی بھی نہیں آئے گی, اس میں بے ڈنگا بنا ہو جائے گا. اب جس جگہ پہ جھاڑ لگانا ہے وہاں پہ کیکر کا درخت پہلے سے. انہوں نے کہا کہ اگر باغ مرتب ہونا ہے, چمن واقعتاً باقاعدہ چمن ہونے کا ہے, تو پہلے صفائی کرے بعد میں چمن لگائے تو بہت اچھا ہوگا. تو بولے تو جا کے سلسلے چشتیہ میں مرید ہو جا, کیونکہ سلسلے چشتیہ کا مزاج یہ ہے کہ پہلے رضائل کا ازالہ کرو, پہلے گندگی اپنے دل کی دور کرو, پھر اس کے بعد میں فضائل حاصل کرو, غلبہ اس پہ رہتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ ان بزرگوں نے تربیت کرنے کا ایک اپنا اسلوب مقرر کیا اپنے اشتہار سے, اور اس طریقے سے وہ واصل اللہ بناتے تھے, سب کی منزل ہے. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ باطنی شریعت پر ظاہر کی نگرانی کے ساتھ, ظاہر کی نگرانی کے ساتھ مرید بھی ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ, یہ پتہ نہیں کیسے مرید ہوں گے, آج تک نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے پاس شکاگو میں بھی میں نے زمین ہموار کرنے کے لیے تصوف کی ایک کلاس رکھ رکھی ہے، جمعرات کے دن تصوف کی کلاس ہوتی ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں بیداری والا نہیں آ سکتا۔ تم نے داڑھی نہیں رکھی تو تم کیا حساب سے اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ ہم ہاں کی باتیں مسخرا بڑا کرتے ہو تصوف کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ، شریعت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ، شریعت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ باطن کی منزلوں کو طے کرانا، یہ ان بزرگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور سب کے ساتھ منزل، سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق خاص حاصل ہو جانا۔ تصوف کا مقصود جو ہے، جو بزرگوں نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ریاضتوں کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، اشغال کے ذریعے سے اور مراقبات کے ذریعے سے جو ذرائع فاعلہ اور ذرائع معدہ ہیں۔ بہت سے ساتھی پر اس سے پہلے وہاں شاد نگر کی اجتماع میں بھی تشریف لائے تھے، وہاں اس کا ذکر میں نے تھوڑا سا کیا تھا کہ اس سلوک کو طے کرنے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک استعداد پیدا کرنے والے ذرائع، جس کو فجر کے بعد مولانا نے بیان فرمایا، آپ لوگ آپ لوگوں میں سے بہت سے تھے بھی، فجر کے بعد یہ ذرائع معدہ کا بیان ہوا، بولے نہیں، بڑے لوگ جو ہے نا وہ نام نہیں بولتے، اصل بات بولتے ہیں، ہمارے صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی کرتے تھے، اصطلاحات نہیں بولتے تھے۔ اب جو اصطلاحات ہے، عبد الفیم صاحب جاوید قبلہ پر میں دامت برکات ہوں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے بھی اس کو جاری فرمائے، جو اصطلاحات انہوں بولتے ہیں، والد صاحب یہ اصطلاحات کبھی نہیں بولتے تھے، مگر بولتے تھے سارے مضامین تھے، یہ اس کو کیچ کر دیں کہ اب یہ اصطلاح کی تقریر کر رہے ہیں، ہمارے کو کچھ پتا نہیں تھا، پتا تو اب بھی نہیں ہے، مگر اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی بات بولے تو کون سی اصطلاح میں جا رہی ہے۔ تو صبح میں جو ہے وہ ذرائع معدہ کا بیان تھا کہ وہ باتیں اللہ تک پہنچنے کی جو استعداد پیدا کرتی ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ذرائع فاعلہ جو کرنے والے ہیں اصل، اور اس میں اذکار ہیں، اس میں اشغال ہیں، اس کے اندر ریاضتیں ہیں، اس میں مراقبات ہیں، ذکر الگ ہے، شغل الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذکر کی جب مشق کرائی جاتی ہے تو شغل کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ جو نوازدہ تصویر کا ذکر ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے ہفتے کے دن حضرت مولانا کمال رحمان صاحب دامت برکات ہوں، جو جانشین سلسلہ ہیں حضرت والد صاحب کے خلیفہ، ان کے پاس جاتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، تو وہ جو ذکر 12 تصویر کا ہوتا ہے، وہ 12 تصویر کا ذکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شغل بھی ہے، کیونکہ اس میں قوت خیالیہ کے ذریعے سے غیر اللہ کو پورے لطائف 5 6 سے نکال کر اللہ کو بٹھایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کبھی اصطلاح آپ نے نہ سنی ہو، مگر کام وہی ہوتا ہے، تو اپنے تو کام ہونے سے، آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے کیا ہے، گنے تو گنے، نہیں گنے تو نہیں گنے۔ اگر معلوم ہو گیا تو ایک علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر معلوم نہیں ہوا تو بھی کوئی مقصد میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کے ساتھ میں شغل بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ذکر بغیر شغل کے ہوتا ہے، اور ریاضت ہوتی ہے۔ ریاضت کا مطلب ہے نفس پر بوجھ ڈالنا، نفس کو مشقت کا عادی بنانا، کیونکہ جب نفس مشقت کا عادی ہوتا ہے تو پھر اصلی کام جو اس پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مضمون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں آدمی کو معین و مددگار ہو، اتنا سوچنا کہ اس کا اس پر غلبہ ہو جانا، جیسے مراقب معیت ہے، مراقب اللہ حاضری ناظری ہے، مراقب فنا عالم ہے، مراقب موت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو شغل ہوتا ہے یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، کانسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے، دماغ ایک طرف کرنے کے لیے، پریشانی قلب کی دور کرنے کے لیے، کیونکہ قلب جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے۔ ہم لوگ لفظ پریشان ایک معنی میں بولتے ہیں، صوفیہ پریشان ایک دوسرے معنی میں بولتے ہیں، قلب جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ حضرت مولانا رفیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک مرتبہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ پریشان میں دو لفظ ہیں، دو لفظوں سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، ایک اس میں پری ہے جو پریدن سے ہے جس کے معنی اڑنے کے ہیں، اور ایک اس میں شان ہے جس کے معنی حال کے ہیں۔ تو پریشان کا مطلب ہے حال کے اعتبار سے آدمی اڑا ہوا ہے، ایک حالت پہ آ کے ٹھہرا ہوا نہیں ہے جبکہ اس کا وہ مقام بنتا ہے۔ تو جب تک آدمی صاحب مقام نہیں ہوتا اس وقت تک انہیں پریشانی رہتا ہے، جب تک کوئی شاید مقام نہیں ہوتا اس وقت تک وہ حال کے اعتبار سے کیا ہے، اڑتا رہتا ہے کبھی ادھر کیا۔ اور ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی پریشان، اور تو سب اس میں تو پریشانی پریشان، دنیا میں ہی پریشان ہے، مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ دل میں سکون نہ ہو، تکلیف میں ہو، کوئی مصیبت میں الجھے ہوئے ہو، مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی ایسا لپڑا پڑا ہوا ہے کہ جاتا ہی نہیں ہے، اور ایسے کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے، وہ پریشانی اپنی پریشانی ہے، بزرگوں کی پریشانی ہے، دنیا کی مصیبت ان کے پاس پریشانی نہیں ہے، کیونکہ بزرگوں کے پاس سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہے، اور وہ چیز جب تک ان کی تھی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اس کو پریشانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ بڑی مصیبت ہے اصل میں, حقیقت کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے وہ بڑی مصیبت ہے, گناہ کی مصیبت بڑی مصیبت ہے ظاہری بیماری سے. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے مگر وہ نمازی ہے, ایک آدمی تندرست ہے مگر وہ بے نمازی ہے, اس میں کون زیادہ بیمار ہے؟ یہ صوفیہ بولتے ہیں, یہ شریعت بولتی ہے کہ بے نمازی زیادہ بیمار ہے, بے نمازی تندرست زیادہ بیمار ہے اس نمازی سے جو کینسر کا مریض ہے. کیونکہ کینسر تو جسمانی عارضہ ہے اور بے نمازی روحانی عارضہ ہے, اور جسم جو ہے نا وہ معمولی چیز ہے, وہ تھوڑی دیر میں فنا ہو جائے گا, اور روح جو ہے نا وہ مستقل چیز ہے, اس کی بیماری بھی مستقل ہے, اس کے نتائج اور عواقب بھی مستقل ہوتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے پاس ظاہری بیماری کا تو اعتبار ہی نہیں ہوتا, بلکہ ظاہری بیماری اللہ کی محبت میں ان کے لیے درجات کو بڑھانے کے لیے اور اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. ظاہری بیماری بزرگوں کے پاس زیادہ بال مطلب محبوب ہوتی ہے. ادواری صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ سنایا تھا, ایک مرتبہ ادواری صاحب رحمۃ اللہ نے بات سنائی تھی کہ ناظم صاحب انپرتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والد صاحب کے پیر مرشد تھے, یعنی اپنے دادا پیر, ان کے پیٹ میں جو ہے تھوڑا ہو گیا تھا, داد ہو گیا تھا, جس کو وہ کھجاتے رہتے تھے. بلکہ یہ حالت تھی کہ خود اپنا کھجانا بس نہیں ہوتا تھا تو دوسرے کو کھجانے پہ مقرر کر رکھا تھا, یعنی خادم کھجا دیا کرتے تھے, اور اس کے لیے دست بنا ہوا تھا باضابطہ لکڑی کا. بزرگ اپنے ظاہری مصیبتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں بعض, اور ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, بلکہ اس میں بہت اس کو پسند کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا, تو کچھ خدام نے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے, آپ کو اتنی تکلیف اس میں ہو رہی ہے کہ آپ پریشان ہیں, پشیش نکلتے نکلتے آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے. فرمایا کہ میاں جس کو اسی میں مزہ آ رہا ہو وہ علاج کیوں کرائے, جس کو اسی میں مزہ آ رہا ہو وہ اس کو علاج کیوں کرائے. ہوتا یہ ہے کہ یہ تکلیف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کے معنی میں ہوتی ہے, اور محبوب کی چھیڑ چھاڑ جو ہے نا وہ ناپسند نہیں ہوتی بلکہ پسندیدہ ہوتی ہے. آپ نے محبوب کے کلے کو لوچ لیے, اب اس کے بعد بول رہے ہیں اگر آپ کو محبوب نے آپ کا کلہ لوچ لیا, اور اس کے بعد بول رہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کا نہیں دوسرے کا لوچ لیتا ہوں جس کو آپ پسند نہیں کرتے, تو آپ کیا بولیں گے؟ ابھی ایک نہیں دو لوچ مگر دوسری طرف مت جا. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تہوت سر دوست سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کے یہ نصیب کیوں ہو کہ تیری محبت اور تیری توجہ اس کی طرف ہو, یہ دوستوں کا سر حاضر ہے تو اس سے مشق کر محبت کے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس ظاہری مصیبت تو مصیبت نہیں رہتی, آپ یہ پھر بھی مانتے ہیں وہ لوگ, لیکن اس ظاہری مصیبت میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ جو غیر عارف ہوتا وہ نہیں دیکھتا اس بات, جو درجات اس میں بڑھتے ہیں. تو غیر اختیاری مجاہدے میں درجات بہت بڑھ جاتے ہیں. جو بندہ مرتبہ اپنے کسب سے حاصل نہیں کرتا اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا مرتبہ اس کو ملے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پھر مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں, اور پریشانیوں کے ذریعے سے اس کو اس غیر اختیاری مجاہدے کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام. ان کے پاس اصل مصیبت جو ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی مصیبت ہوتی ہے. ابھی حج کے موقع پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی, ان سے پوچھا طبیعت کیسی ہے, فرمایا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے, کیسا حال ہے؟ فرمایا حال الحمدللہ اچھا ہے, اور طبیعت ان کی خراب تھی. فرمایا کہ بھائی اصل فکر اس بات کی ہے کہ معاصی ختم ہو جائیں اور رضائل نکل جائیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ اگر نہیں گئے تو یہ ساتھ چلے جائیں گے, اور یہ جو بیماریاں ہیں, اور یہ کہا کہ مجھے اس وقت 11 بیماریاں ہیں, شوگر بھی ان کو, بی پی بھی ان کو, آجنا والا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو کہا کہ مجھے اس وقت 11 بیماریاں, مگر 11 کی 11 موت آنے پر ختم ہو جائیں گی. بیماریاں جو ہے وہ موت پر ختم ہو جائیں گی, گناہ جو ہے وہ موت پر ختم نہیں ہوں گی, وہ ساتھ چلیں گے. رضائل جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں, حب جاہ ہے, حب مال ہے, ریاکاری ہے, شہرت کا جذبہ ہے, آجنا والا بے صبری ہے, بے شکری ہے, اور شکوہ شکایت کا مزاج ہے, بے حیائی ہے, جبنت گزری وغیرہ وغیرہ, جتنی چیزیں ایسی ہیں, بخل ہے, حرص ہے, تما لالچ ہے, یہ جتنی ایسی بیماریاں ہیں یہ ساتھ چلی جائیں گی, اور ساتھ چلی جانے والی جو بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ لگتا ہے. فرمایا فکر اس بات کی ہے کہ یہ رضائل چلے جائیں, ماں سے چھوٹ جائیں, چونکہ یہ ساتھ چلے جاتے ہیں, یہ بیماری ہے کیا موت آئی اور چلے گئے, اور خدا کی کمی ہے کہ ان کا انتقال ہی ہو گیا. ابھی حج کے بعد میں اچانک فون آیا, معلوم ہوا ان کے بارے میں کہ صاحب حضرت کا انتقال وصال بھی ہو چکا ہے, بہت بڑے بزرگ تھے, حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. ان بزرگوں کے پاس میں جو کام ہوتا ہے وہ تفسیر باطن کا ہوتا ہے. وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ باطن کی نگرانی, ظاہر کی نگرانی کے ذریعے سے باطن کی ان بیماریوں کا ازالہ کر کے اور دل کے اندر جو اچھی صفات پیدا ہونی ہے ان اچھی صفات کو پیدا کرتے ہیں, اور ان جذبات کو پیدا کرنے میں جو نفس اور شیطان رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں. جو اس فن سے واقف ہوتا ہے اسی کا نام شیخ ہوتا ہے, اور جس کو اس فن سے مناسبت ہوتی ہے شیخ اسی کو اجازت دیتا ہے, یا تو وہ خود واقف ہوتا ہے یا واقف ہونے کی پوزیشن لے لیتا ہے, حیثیت لے لیتا ہے کہ اب اس میں یہ استعداد آ گئی, اس کے اندر یہ ایبلٹی آ گئی ہے کہ یہ اسرار اور یہ مقاعد نفس مقاعد شیطان سے واقف بھی ہے اور واقف کرا بھی سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کر سکتا ہے, اس کی تدابیر بھی بتا سکتا ہے, اپنے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے سکتا ہے. منزل مقصود کیا ہے ان بزرگوں کے پاس؟ تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ان کے پاس مقصود یہ ہے کہ ان مجاہدات وغیرہ کے ذریعے سے بندے میں دو باتیں آ جائیں. ایک یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کو ہو جائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آٹھوں پہر ہر حالت کے اندر دل بیار دست بکار لوگوں میں مشغول ہے مگر دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہے, بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے مگر دل اللہ کے ساتھ میں لگا ہوا ہے, کاروبار میں ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ ہے, رجال اللہ تلہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کاروبار خرید و فروخت غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے. تو دل بیار ایک تو یہ ہے کہ دوام حضور بولتے ہیں ان کو, ان کی اصطلاح میں صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو دوام حضور کہتے ہیں, ہمیشہ کا ذکر حاصل ہو جانا دھیان اللہ پاک کا. اور ہم لوگوں کو چونکہ عادت نہیں ہے اس لیے سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسا ہوگا, مگر جن کو عادت ہو جاتی ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اتنا استحضار ہو جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی, تمام کام اپنی جگہ پر اور دل اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوجہ. ایک مرتبہ میں نے اتواری صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ نماز میں وسوسے سے آتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بیماری ہے, بیچارے نکلیں گے ایسے جو اس بیماری سے شفا پائے ہوئے ہیں, نماز میں وسوسے سے آتے اس کو کیا کرنا چاہیے. والد صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, والد صاحب نے فرمایا کہ میاں جب نماز شروع کر دی تو پھر وسوسہ آتا کیسا, الٹا پوچھ رہے میرے سے. ان کو مشق کر کے وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ میاں نماز شروع کر دیا تو پھر وسوسہ کیسا آتا, ارے بھائی نماز شروع کر دی نا پھر وسوسہ کیسا آ رہا, ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم نماز اب ہم آپ کیا بول کے سمجھیں گے, جو سوال ہم کریں اس کو الٹا سوال ہو گیا. سمجھنے کی جو بات تھی وہ یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی اصل, جیسے جس کو نماز کہتے ہیں وہ تو سیکھی جاتی ہے, خوشو خوشو سیکھا جاتا ہے. دوا میں حضور ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دوا میں حضور ہے اس کو پوچھو کہ غفلت ہوتی ہے, بولے تو پوچھتا غفلت کیسا ہوتی ہے, پوچھتا اس کو یاد ہی نہیں رہتا, وہ یاد ہی نہیں رہتے تو یاد تو رہتا, سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے, جو صاحب فن ہے اس کو تو فن کی سب بات یاد رہتی ہے. دوام حضور, اور دوسری چیز دوام طاعت, یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہنا, ہر وقت میں اللہ پاک کی بندگی کرنا, جس وقت جو اللہ کا حکم ہے مستعدی کے ساتھ میں اس کو کرنا, یہ مقصود ہے پوری شریعت. اب شریعت پورے تصوف کا, اب تصوف ہی ایسا ہو کہ طاعت نہ ہو تو بتاؤ تصوف کیا ہوا, پیری مریدی ایسی ہو کہ جس کے اندر اللہ کی بندگی نہ ہو, طاعت نہ ہو تو پیری مریدی کیسے ہو جائے گی. ابھی ایک دو ہفتہ پہلے مجھ سے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں فلاں صاحب سے بیٹھ ہوں, ایک بزرگ کا نام لیا, ایک صاحب کا نام لیا, بزرگ وہ کہہ رہے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بزرگ ہیں, کیوں؟ پھر اس کے بعد وہ کہنے کہ وہ نماز واز نہیں پڑھتے تو لوگ ان سے بتاتے رہے, ابھی جب انہیں نماز نہیں پڑھتا تو انہیں بزرگ کیسا ہوا, اور آپ جا کے کیسا مرید ہوئے اس کے پاس, وہ نماز نہ پڑھے وہ بزرگ ہی نہیں ہو سکتا. چونکہ دوام طاعت یہ مقصود اصلی ہے, مجاہد حقیقی بھی کہتے ہیں اس کو. اصلی بات دو چیزوں کا حاصل کرنا ہے میرے دوستوں اس پیری مریدی میں, ایک یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو جائے, اور وہ جو ہم 12 تسبیح پڑھتے ہیں, پہلے لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد میں الا اللہ پھر اس کے بعد اللہ ہو اللہ وغیرہ وغیرہ, یہ جو تسبیحات ہیں یہ اصلاً ذکر نہیں ہے, یہ مشت ذکر ہے, یہ پریکٹس ذکر ہے, یہ اس کے ذریعے سے وہ ملکہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ ان پورے لطائف میں سے غفلت نکلے اور ہر لطیفے کی یاد جو کہ الگ الگ قسم کی تھوڑی سی وہ آ جائے اس لطیفے میں. لطیفہ کہتے ہیں اس قوت کو جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے, جس کو بزرگوں نے دریافت کیا ہے, اس کو طبیبوں نے دریافت نہیں کیا ہے, حکیموں حکیم وہاں تک نہیں پہنچے, حکیم تو صرف اس تک پہنچے خالی کہ بھائی آنکھوں کی قوت ہے, کان کی قوت ہے, چکھنے کی قوت ہے, چھونے کی قوت ہے, یا حواس سے خمسہ ظاہرہ اور پھر حواس سے خمسہ باطنہ تک بھی گئے, یہ تصور کرنے کی قوت ہے, یہ حافظے کی قوت ہے, یہ فہم کی قوت ہے, یہ عقل کی قوت ہے, اس کا انہوں نے ادراک کیا. بقیہ یہ کہ اس سے پیچھے اور تین قوت اور 5 قوتیں ہیں, بلکہ 6 قوتیں ہیں, ان 6 قوتوں کا ادراک صوفیہ نے کیا ہے, اور پورے احوال اور آدمی کے مقامات ڈپینڈ موقوف ہیں انہیں پر, انہیں کی اصلاح پر. اس کو ذاکر بنانے کے واسطے مشق ہے، پریکٹس ہے، قسم کی ریاضت ہوتی ہے، اس کے لیے شغل ہوتا ہے، اس کے لیے ذکر ہوتا ہے. تو حکم کے اعتبار سے وہ ذکر ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ مشق ذکر ہے. وہ اس کے ذریعے سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان مل جائے عظمت کے ساتھ. اسی وجہ سے عظمت کے استحضار کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عظمت کے استحضار کے بغیر میں ذکر ہوا تو یاد تو اللہ کی قائم ہو جاتی ہے، مگر اطاعت کا جذبہ نہیں آتا. اور جس آدمی کو اللہ کا دھیان مل گیا، ہمیشہ کا اس کو مراقبہ مل گیا، مگر بندگی اس میں نہیں آئی، وہ محبوب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. یہ بزرگوں نے، یہ بزرگوں کے کلام میں نے دیکھا اور بزرگوں کی مجلس میں نے سنا، اور بہت باریک پوائنٹ ہے، اتنا باریک ہے کہ بہت کم لوگوں کی توجہ اس پر ہوتی ہے. وہ یہ کہ اگر ہم کو ملکہ یادداشت حاصل ہو گیا تو ہم اپنے طور پر اس خوش فہمی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بزرگ بن گئے. ہم کو ملکہ یادداشت حاصل ہونے سے ہم بزرگ نہیں ہوتے. ملکہ یادداشت کے سامنے جب کامل اتباع پائی جاتی ہے، اطاعت پائی جاتی ہے، بندگی پائی جاتی ہے، ان دونوں چیزوں کے کرنے کے بعد ادھر سے دو چیزیں پھر دی جاتی ہیں جب آدمی بزرگ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل ہونا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص، جس کو کشش کی شکل میں، جذب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ڈالتے ہیں کہ بغیر ان کی یاد کے اور بغیر ان کی اطاعت اور بندگی کے اور بغیر ان کی عبادت کے آدمی کو چین نہیں آتا. اس کے کچھ قرائن مناتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا بنایا ہے، چونکہ مقصود ان کا چاہنا ہم کو ہے. فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرے تو اللہ تمہیں محبوب بنائیں گے. ابھی ہم اللہ کی محبت کرنے کی کوشش میں، جب اس مرحلے سے ہم طے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی محبت کے صدقے میں ملتا ہے، وہ ایک مرحلہ ہے، تو پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے محبوبیت عطا ہوتی ہے کہ پھر اللہ پاک اپنا محبوب بناتے ہیں، وہ مقصود ہے، اس کا نام بزرگی ہے. یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کام کے کرنے کے طریقے بزرگوں کے پاس الگ الگ ہوتے ہیں. ان مشائخین کے پاس حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اس لیے آگاہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر حضرت پیران پیر کی عقیدت مندی ہے، اور سلسلہ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے، اور یہ تعلیمات اصل ہیں. ان کو سننا، ان پر دھیان دینا، ان کی مشق کرنا، اس سلسلے میں داخل ہونا، اس سلسلے میں کسی سے متعلق ہونا، اور پھر اس کے بعد میں ان مقامات کو طے کرنا، ان چیزوں کو حاصل کرنا، میرے دوستو یہ ضروری ہے. اور پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے بزرگ تھے، کیسے ان کے حالات تھے، کیسے ان کا علم تھا، اور کیسے ان کی تربیت تھی، کیسے ان کا ذکر دھیان تھا، اور کیسے ان کی اتباع تھی، ان کا عبادت تھی، اور کیسے ان کی دانش تھی. سلسلہ قادریہ کے اوپر جو غلبہ تھا وہ توحید کا غلبہ تھا. حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں غلبہ جو ہے نا وہ توحید کو ہے. مضامین توحید اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں زیادہ، اسی لیے کوٹلیوں کا ذکر آ رہا تھا، کیونکہ جتنا صفات کمال کا استحضار ہوگا اور وہ اللہ کی طرح منسوب کیے جائیں گے، جتنا صفات نفس کا استحضار ہوگا اور وہ مخلوق کی طرح منسوب کیے جائیں گے، اتنا زیادہ جو ہے توحید کا مضمون سامنے کھل کر آتا چلا جائے گا، چونکہ فعل اسی سے متعلق ہے. اور افعال جو ہوتی ہے وہ صفاتی کے بعد ہی متحقق ہوگی. اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیا تھا؟ ان کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہ مقام حق فعلی وفعل الفاعلین فی احدیت فعلک، جو اللہ پاک کرتے ہیں جس کو مخلوق کا بھی اندازہ ہے کہ سورج وہ نکالتے ہیں، چاند وہ نکالتے ہیں، بارش وہ برساتے ہیں، سمندر انہوں نے بنا رکھا ہے، سمندروں میں ہوائیں وہ چلاتے ہیں، زمین سے کھیت وہ اگاتے ہیں، اور جنہ والا آسمانوں کو انہوں نے بنایا ہے. یہ ساری دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ کام اللہ کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ مخلوق جو کام کرتی ہے، کوئی آدمی بول رہا ہے، کوئی آدمی سن رہا ہے، کوئی آدمی کھا رہا ہے، کوئی آدمی کما رہا ہے، کوئی آدمی شادی کر رہا ہے، کوئی آدمی غمی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو مخلوقات کے ان افعال کے اندر اللہ پاک کی توحید کو دیکھتے تھے وہ. بلکہ دیکھنا تو کیا بات ہے، وہ دکھاتے تھے، وہ اسی کی پریکٹس کراتے تھے، مشق کراتے تھے. اور یہ وہ دعا ہے، اللہم فعلک، یا اللہ میرے فعل کو جو کام میں کر رہا ہوں، وفعل الفاعلین، اور سارے کام کرنے والوں کے فعل کو، فی احدیت فعلک، اپنے فعل کی احدیت میں یکتائی میں گم کر دیجیے کہ مجھے سوائے آپ کے فعل کے اور کچھ نظر نہ آئے. وجہ اس کی ہے کہ انسانوں کے اندر یا مخلوقات میں جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے. مثلا آدمی بول رہا ہے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی مشق کراتے تھے؟ آدمی بول رہا ہے، آدمی تو نہیں بولتا، بولنا تو متکلم وہ ہے، آدمی بلوایا جا رہا ہے، یوں سوچو، اس کی پریکٹس کرو. آدمی بول رہا ہے، بولنا شریعت میں ناجائز نہیں ہے، بول سکتے، مگر اس شعور کے ساتھ میں بولنا ہے کہ آدمی جو بول رہا ہے مجازن بول رہا ہے، اس کو تو کہلوایا جا رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کہا سنیں گے، ہم تو سب کے سب بہرے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا ذات خلق جو ہے وہ بہری ہو، چونکہ سننا جو ہے کمالات میں سے، اور کمال مخلوق کے پاس کا ہے،
کمر تو خالق کے پاس ہے, تو سننے کا کام ہے تو خالق کے پاس ہے. اب مخلوق سن نہیں رہی بلکہ سنوائی جا رہی ہے. ہم سنتے نہیں بلکہ سنوائے جاتے ہیں, ہم بولتے نہیں بلکہ کہلوائے جاتے ہیں, ہم دیکھتے نہیں بلکہ دکھوائے جاتے ہیں. ادوانی صاحب جو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے اس مندر کو طے کراتے تھے, اس میں اپنے ان خلفاء سے بھی بار بار سنا اور حضرت سے بھی ایک دو مرتبہ سنا. کوئی آدمی جا رہا ہے اور پوچھتے اس سے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سائیکل پہ جا رہا ہے, یہ کیا جا رہی ہے؟ سائیکل جا رہی ہے. تو یہی فرماتے کہ بھائی اس کو ٹھیک کرو. سائیکل لے جائی جا رہی ہے, سائیکل نہیں جا رہی بلکہ سائیکل کو, سائیکل کہاں چلتی ہے, خود چلتی ہے. اگر اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو اس کو کوئی, وہ خود چلتی ہے. اس میں جو بات ہے وہ قسم کی ہے کہ اگر اس کو کوئی پھرائے تو انہیں پھرتی, کوئی چلائے تو انہیں چلتی, بغیر انہیں خود نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کو نہ چلایا جائے. کبھی نے پہلے بولتے ہیں اس کو کہ تمام مخلوق میں جو افعال نظر آتے ہیں ان افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنا. اور آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہے کہاں کی باتیں, قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے, کہ حدیث شریف میں ہے کہ, یہ سب قرآن و حدیث میں ہوتا ہے. اس کا تعلق مشق سے ہے, اس کا تعلق فہم سے ہے. کھانا کھاتے ہم لوگ, کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ ہم نے اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھلایا, آپ نے ہمیں پلایا. آپ کو کیا بولنا چاہیے تھا اصول آپ اپنی فہم کے اعتبار سے؟ آپ کا شکر ہے کہ میں کھایا. آپ دیے تو چاہیے مگر کھایا کون؟ میں کھایا, میں پیا, یہ بولنا چاہیے تھا نا آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا الحمد للہ الذی شربت, الحمد للہ شربت وسقیت, میں نے پیا میں نے کھایا, واکلت وطعمت, یہ نہیں کہا. اطعمنا وسقانا, آپ نے کھلایا ہم نے کہاں کھایا, آپ نے پلایا ہم نے کہاں پیا. اگر آپ نہ پلائیں تو کون پیے گا؟ گھوٹ اٹک کے رہ جائے گا. آپ نہ کھلائیں تو کون کھائے گا؟ غصہ بن جائے گا. وطعاما ذا غصہ, پھنسنے والا کھانا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں اللہ کھلائیں گے نہیں, منہ میں ڈال کے پھنسا دیں گے. اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, حضور پاک سکھا رہے ہیں. ہم ہر کھانے کے بعد دعا کرتے مگر فہم یہاں تک نہیں جاتی. بزرگ کا یہی کام ہوتا ہے کہ فہم وہاں تک لے کے جاتا ہے. اور پھر اس کے استحضار, اور پھر اس کے ذریعے سے محبت کا اضافہ. کیونکہ جب یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ نے کھلایا اللہ نے پلایا, تو جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ بھی اللہ نے بنائی ہے, خود کھانے کا جو عمل ہوا وہی اللہ نے کرایا, تو اب کتنا اطاعت کا جذبہ, احسان مندی کا جذبہ. ہر انسان عبدالاحسان, انسان تو احسان کا بندہ ہے. اچھا چلو, کھانا کھانے کا کام پینے کا تو کام سمجھ میں آ گیا, اس سے آگے کی چیز چلو. اس کے بعد کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا کام کرنا؟ کھانا کرنے کا کام رہتا ہے. یہ کھائے ہیں آپ تو پھر آپ فضلے کو نکالو گی, پیے ہیں آپ تو پھر فضلے کو نکالو گی. تو جب آدمی استنجا کو جاتا ہے تو اس نے جو دعا سکھائی وہ کیا سکھائی؟ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گندگی کو مجھ سے دور کیا. یہ بھی نہیں بولتے آپ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں پخانا کر دیا, یہ بولتے جا کے. یہ سکھایا جا کیا کہ میں نے کر دیا. بندے کے پاس ناگنے کی استعداد ہے نہ موتنے کی استعداد ہے. اور اس کا تجربہ وہاں ہوتا ہے جب پیشاب بند ہو جاتا ہے, پانچ پانچ سو روپئے ایک ایک پیشاب کے لگتے ہیں, پیپ ڈال کے نکالنا پڑتا ہے, انجیکشن دے کے نکال رہے ہیں. جب پتا چلتا ہے کہ میں نے پیشاب کرتا ہے, مجھے تو کرایا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کو بتایا, آواز آتا ہو یا قرآن حدیث بھری نہیں ہوتی اس توحید سے, ذہن میں توجہ نہیں ہوتا. الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے تکلیف کو دور فرما دیا. یعنی جو گندگی میرے پیٹ میں فاضل فضلے کی شکل میں تھی اس کا ازالہ فرما دیا, اس پر اللہ کا فضل احسان ہے. یہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر مجھے عافیت عطا فرمائی. اسی طرح ساری چیزوں کے اندر ہے. جب یہ مقام ہوتا ہے میرے دوستوں تو اس کو پھر ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے. یہ بات جب آتی ہے آدمی میں تو پھر وہ ولی خاص بنتا ہے, پھر اس کو ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں, پھر اس کے ثواب بھی ہوتے ہیں. اب پرانے پیر رحمۃ اللہ کا کیا مرتبہ تھا؟ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو پرانے پیر کی خدمت میں لائی اور اس نے عرض کیا کہ حضرت اس کو آپ پڑھا دیجیے, یہ آپ کی خدمت. حضرت فتویٰ بھی دیتے تھے اور حضرت حدیث پڑھایا کرتے تھے, فقہ کا بھی درس دیتے تھے, حدیث کا درس زیادہ دیتے تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے. تو ان کی خدمت میں لائی, کہنے کے بچے کو آپ پڑھا لیا کیجیے. ان کا اپنا ایک نظام بھی تھا, خانقاہ کے ساتھ تعلیم ہوا کرتی ہے. وہاں لوگ خانقاہ کو تعلیم سے الگ کرتے ہیں, خانقاہ کے ساتھ تعلیم ہوا کرتی ہے. تو وہ پڑھ رہا تھا بچہ, ایک مرتبہ بچے کو بچے یعنی خبر لے لوایا کرتی تھی. تو اس نے دیکھا کہ وہ دال کھا رہا ہے اور دال بھی ایسی ہے پتلی قسم کی اور روٹی بھی سوکھی ہے اور وہ چیز اچھے گھر آ رہی تھی. اس نے کہا کہ اس کو تو مار ڈالیں گے, کھلا پلا روزانہ دال کھلا رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس دینی مدرسوں میں یہی شکایت ہے, وہ کھٹا کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اس میں یہ رہتا اس میں وہ رہتا, وہ کھایا نہیں جاتا, اسے تو وضو کر سکتے. حالن ایسا پتلا رہتا اسے تو وضو کر سکتے اگر اس کے اوپر کے روغن نکال دیے, ایسے مسئلے چلتے رہتے اپنے پاس. تو وہاں نے دیکھا طالب علم کو کہ دال کھا رہا پتلی اور روٹی کھا رہا اور وہ عجیب غریب قسم کی ہے, بچے کو ٹھیک کیے ہیں کھائی نہیں جا رہی ہے. تو بوڑھی جو ہے نا وہ اپنے بچے پر ہم کھا گئے, کہنے لگی کہ مر جائے گا. یہ حضرت کے پاس شکایت کرنے کے لیے گئی کہ ہر تھوڑا سا اس کی خبر گیری کیجیے, کھانا پلانا اچھا کیجیے, آپ کے پاس پڑھنے کو رکھے, اس کا مطلب یہ تھوڑی اس کو آپ بھکی مارے. حضرت کے پاس جو گئی کہ وہاں پہ مرا تھا دسترخوان پہ, تو یہ کیا ہو گیا کریلا نیچے چڑھ گیا. اسے سوچا کہ ہو یا تو سماج اور دوسرا ہے, پہلے تو ہمارے بچے کو دال کھلا رہے ہیں اور دوسرے چلے گئے خود بھی دال کھائے تو ہمارے کو بولنے کو ایک بات بھی تھی, اب تو یہ تو خود مرا کھا رہے ہیں. تو کہنے لگے حضرت یہ دسترخوان میں آپ کا بھی دیکھ رہے ہوں, اپنے بچے کا بھی دیکھ کے آئے ہوں, وہ بےچارا کھانے پینے میں بہت پریشان ہے, آپ اس کی تھوڑی خبر فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ تو بے فکر رہو, انہیں جو کھا رہا وہ کھانے دے, انہیں جو کھا رہا وہ کھانے دے, اور اس کو مرغ کھانے کی تیاری کرا رہا ہوں. یہ فرمایا اللہ
اور قطب الارشاد کا واقعہ ہے. سامی رحمۃ اللہ نے خود ہی لکھا ہے ایک جگہ پر کہ ایک مرتبہ صبح اٹھے حضرت اور ان کے خادم نے خادم سے دیکھا کہ حضرت باہر تشریف لے جانا چاہ رہے ہیں, حضرت بھی ساتھ ہو گئے. اب تھوڑی دور چلے اس کو کچھ پتا نہیں چلا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نیا شہر ہے, ایک نئی بستی ہے, ایک نئی جگہ ہے, ایک نیا منظر ہے اور نئے لوگ ہیں. وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ایسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی جو ساتھ میں خادم ہے, اور حضرت بھی اس سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں اچانک ایک نصرانی جو ہے بڈھا اس کو لایا گیا اور اس کا وہ ارجنا والا اس کو کلمہ پڑھایا گیا اور اس کو مقرر کر دیا گیا, اور کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں جنازہ لایا گیا اور جنازہ جو ہے نا اس جنازے کی نماز پڑھی گئی. اب یہ بزرگ پریشان بیٹھے ہوئے کہ یہ کون آدمی ہے جو کرا رہا تھا جس کا انتقال ہوا, اور یہ کون آدمی ہے جو عیسائی ہے جس کو جو ہے نا یہ مقام دیا گیا, اور یہ کون لوگ ہیں, یہ قصہ کیا ہے, یہ جگہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ تھوڑی دیر چل کے واپس آئے اور پھر آپ نے تہجد کے لیے وضو فرمایا اور تہجد میں مشغول ہو گئے. اب انہیں پریشان جو خادم ساتھ میں تھا, اس سے یہ ہوا کہ جب فراغت ہوئی دن کے کسی موقع پر جب خادم کو موقع ملا اس نے عرض کیا کہ حضرت رات میں نے ایسی بات آپ کے ساتھ میں دیکھی جو میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی اپنی زندگی میں, یہ قصہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ دوسرا شہر تھا جہاں پہ ہم گئے تھے, حالانکہ چند قدم گئے تھے, وہاں سے وہ 500 میل سے بھی زیادہ دور تھا. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اس میں وہ جو جن لوگوں سے ہماری بات چیت تھی وہ سارے ابدال تھے اور بزرگان دین تھے جو جمع تھے اس وقت میں, اور فرمایا کہ وہ جن کا انتقال ہو رہا تھا وہ ایک بزرگ تھے. اب اس بزرگ اس ابدال کے انتقال کی جگہ پر ایک دوسرے ابدال کو مقرر کرنا تھا, اور اس موقع پر ابدال مقرر کرنے کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس عیسائی کو اسلام میں داخل کر کے ابدال بنا دو. دیکھیے آپ وہ جو محنت مجاہدے مشقت کر رہا تھا اخلاص کے ساتھ آخر وہ رنگ لایا, مگر رنگ بغیر ایمان کے کوئی معتبر نہیں ہوتا. حق تعالیٰ شانہ نے یہ فضل فرما دیا کہ پکے پڑھنے تیار تو ہو گیا تھا مگر ابھی کام کا نہیں ہوا تھا, تو اسلام کی توفیق دے دی, اسلام میں داخل کیا اور اسی وقت اس کو مرتبہ ولایت پر قائم کر دیا ابدالیت پر, اس کے بعد چلے آ گیا. حق تعالیٰ شانہ نے ولایت اور بزرگی کے اندر وہ مقام عطا فرمایا تھا اور توحید کا غلبہ ایسا تھا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑو اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنا ہے. بزرگ اپنی جگہ پر بزرگ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی ہمارا کام, وہی ہمارا عقیدہ. اور پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا, تعلیم کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی مخلوق سے مانگے اس نے خالق کو پہچانا ہی نہیں. ان کے ملفوظات میں کیا ہے کہ جو کسی مخلوق سے کسی چیز کو مانگ لیا اس نے خالق کو پہچانا ہی نہیں, اور خاص طور پر وہ غیر محسوس چیزیں مانگا, نوکری مانگ لی, اولاد مانگ لیا, بیمار شفا مانگ لی اور دوسری چیزیں کسی غیر مخلوق سے مانگ لی, کسی مخلوق سے مانگ لی خالق سے نہ مانگی, اس نے خالق کو پہچانا ہی نہیں کہ خالق ہے کہاں, خالق ہے کیسا. ساری ولایت بزرگی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو احتیاج ہے وہ کھل جائے بندے پر کہ میں محتاج ہوں اور پوری مخلوق محتاج ہے اور اللہ اس کا اللہ بے نیاز ہے, اور احتیاج میں ایسی کھل جائے کہ ہر آن ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہی کھل جائے, وجہ اس کی ہے کہ ہم اپنے باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں. اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تجدد امثال کی تھی، امثال کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بقا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے کمار کا گھڑا ہوتا ہے کہ کمار نے گھڑا بنا دیا، اب کمار الگ گھڑا الگ، گھر میں لے جاؤ شربت بناؤ اس کو پھوڑ کے مرغیوں کے انڈے بٹھاؤ، اس کو کمار کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. مخلوق اپنے موجود ہونے میں اللہ کے محتاج ہے، بلکہ وجود ان کا ہی ہے، ہستی ان کی ہے، مخلوق کے بعد تو ہے بھی نہیں ہے چیز، صرف منصور ہے معنی میں مشہور ہے. تجدد امثال کا مطلب وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ایسے ہی آتا ہے جیسے کرنٹ فین کے اندر ہر وقت آ رہا ہے. جو عالم پسند ہو ایسی چیزوں میں اپنے کو کون سا عالم پسند آتا ہو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رو سبیل رشد لا یتخذہ سبیلا، وہی رو سبیل الغی یتخذہ سبیلا. اگر ہدایت کا راستہ بتاؤ تو جلدی نہیں جاتا، اگر غلطی کا راستہ بتاؤ تو دوڑ جاتا، کیونکہ اس کو تو بہانہ مل گیا، حکیم بولا وہی مریض چاہا ہوئی. غرض یہ ہے کہ کرنٹ جو ہے نا وہ جلتا رہتا ہے، تبھی تو بل آتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لائٹ جلی گئی، حالانکہ لائٹ بجھ بھی رہی جل بھی رہی، بجھ بھی رہی جل بھی رہی، بجھ بھی رہی جل بھی رہی، تو وہ بجھنا نظر نہیں آتا، صرف جلنا ہی نظر آتا ہے. تو ہماری موت ہمیں نظر نہیں آتی، صرف حیات ہی نظر آتی ہے، حالانکہ ہم تو میت ہیں. ہماری موت پر حیات کا فیضان ہوتا رہتا ہے اور اس کا بعد اب تک کرنٹ میٹر پھر رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے حساب دینا پڑتا، جیسے یہاں پہ بل دینا پڑتا وہاں پہ حساب دینا پڑتا. لا یزال قدم ابن آدم حتى یسأل عن خمس، آدم کے بچے کے قدم ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، اور یہ ہے کہ زندگی اس نے کیسے خرچ کی، کیونکہ یہ تو زندگی کا میٹر تھا جو پھر رہا تھا تمہارے پاس، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ بس مل گئی تو مل گئی. تو ہم اللہ کے محتاج ہیں اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے بولنے میں، اپنے سوچنے میں، اپنے پکڑنے میں، اپنے چلنے میں. ہمارا دماغ کام کرے اس میں ہم اللہ کے محتاج، ہمارا دل جو کام کر رہا ہے اس میں ہم اللہ کے محتاج، ہماری کڈنی جو کام کر رہی ہے اس میں ہم اللہ کے محتاج، ہمارا لیور جو کام کر رہا ہے اس میں ہم اللہ کے محتاج، ہمارا خون کا نظام، ہمارا رگوں کا نظام، ہماری ہڈیوں کا نظام، تمام ذرے ذرے خلیوں کا نظام، وہ پورے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمارے بچے محفوظ رہے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بچوں پہ کیا گزرتی کیا سمجھ، ہماری بیوی محفوظ رہے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، بیویوں کے شوہر محفوظ رہے اس میں وہ اللہ کے محتاج ہیں، ہماری دکانیں محفوظ رہے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں شفا ملے بیماریوں سے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں عزت ملے اس میں اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں پیسے ملے ہم اس میں اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں زندگی ملے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو بندہ یہ احتیاج ختم نہیں کرتا کبھی بھی، بندہ اپنی محتاجگی سے، بندہ نام ہی محتاجی کے مجموعے کا. بندے کی اگر تعریف کرے تو ایک تعریف یہ بنتی ہے کہ حاجتوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے، اور ان حاجتوں کے دور کرنے والی ذات کا نام اللہ ہے. سوالات کے مجموعے کا نام بندہ ہے، جوابات کے مجموعے کا نام اللہ ہے. ہم تو محتاج ہی محتاج، یہ احتیاج ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. دنیا میں تو ہے، خبر میں بھی ختم نہیں ہوگی، حشر میں بھی نہیں ہوگی، جنت میں بھی نہیں ہوگی. آدمی اللہ تعالیٰ کے بغیر زندہ کیسے رہے گا، موجود کیسے رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. نبی جو ہیں، اور نبیوں میں امام الانبیاء جو مخلوق کو خالق کا تعارف کراتے ہیں، اس حقیقت کو واشگاف کرنے کے لیے کہ تم اپنے اللہ کو پہچان لو کہ تمہارا خالق مالک رب حاکم ہے کیسا، اور تم اس کے ساتھ میں کیسے جڑے ہوئے ہو، کیسے اس کے محتاج ہو. کسی وقت کسی آن کبھی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فارغ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ سیکنڈ ایسا ہے کہ اس میں میرے کو اللہ کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں رہتا. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ علم اتنا آدمی پر واضح ہو جائے کہ پھر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے تو پھر لین کس سے ملی ہوئی ہونی چاہیے، یہ سارے مسئلے ان سے جب اٹکے ہوئے ہیں تو پھر مسئلہ کس سے متعلق رہنا چاہیے، معاملہ کس سے صحیح ہونا چاہیے، اللہ سے صحیح ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، پھر اللہ کی مان کے چلنا چاہیے، پھر اپنی نہیں چلانا چاہیے، پھر اللہ کی بندگی کرنا چاہیے. توحید کے ساتھ میں عبادت لگی ہوئی، اور جب تک توحید کامل نہیں ہوگی عبادت بھی کامل نہیں ہوگی. اسے پھر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بنیادی چیز توحید کی تھی، اور توحید کا غلبہ رہتا تھا ان کے مضامین میں. آپ خطبہ غوثیہ دیکھ لیجئے، حضرت کے جتنے مواعظ چھپے ہوئے سب دیکھ لیجئے کہ ہر خطبے میں توحید کا بیان تو ضرور آتا، توحید کا غلبہ تھا. یعنی تربیت کے طریقے میں اس طریقے کو انہوں نے زیادہ اپنایا، بغیر یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے پاس توحید نہیں تھی، سب سلاسل میں توحید ہوتی ہے، توحید کے بغیر کوئی سلسلہ کیسے ہوگا، مگر یہ ہے کہ کسی کے پاس تربیت کرنے کا کوئی اسلوب، کسی کے پاس تربیت کرنے کا کوئی اسلوب، اس سلسلے میں تربیت کا یہ اسلوب ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کو خالق مالک دیکھو. جتنی مخلوق کائنات میں چیزیں ہیں اس میں اللہ کو خالق دیکھنا، مالک دیکھنا، خالق مالک دیکھنا، اور جتنی چیزوں میں حرکت نظر آ رہی ہے اس میں فاعل یعنی خالق اللہ پاک کو دیکھنا. یہ پہلا سبق ہوتا ہے سلسلہ قادریہ. میرے دوستوں بزرگوں کی تعلیمات اصل ہے، سلسلوں میں داخل ہو جاؤ، بزرگوں کی تعلیمات کو اپناؤ، اور ان تعلیمات کو اپنے ان معلومات کو اپنے معمولات بناؤ، اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشق کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، اس کے ذریعے سے پھر آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. توحید کا غلبہ، حق تعالیٰ سے تعلق کا درست ہونا، کیونکہ ہم ان کے محتاج ہیں. لہذا اللہ، اب جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کو، سننے کو، ان کی قدرت رکھنے کو، ان سے حاجت پوری ہونے کو دیکھ رہا ہے، اب اگر وہ کسی اور کی طرف منسوب بھی کرتا ہے کسی بات کو، تو یہ اس کی اپنی نسبت ہے، حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک آدمی تروپتی کو جاتا ہے، وہاں پہ کالی دیوی پہ اپنا پھول وول چڑھا کے اس کو بٹو وٹو لگا کے آتا ہے. ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، لائر بھی ہے، تاجر بھی ہے، منسٹر بھی ہے، وزیر بھی ہے، سب ہے. یعنی دنیاوی عقل الگ ہوتی ہے، دینی عقل الگ ہوتی ہے، اس میں فرق کرو ہمیشہ. دنیاوی عقل بالکل الگ ہوتی ہے، دین کی عقل بالکل الگ ہوتی ہے. وہاں جا کے آتا ہے، اب اس سے پوچھے کہ بھائی وقت چون گیا تھا تو بولے میرے کاروبار میں اس میں ترقی ہو رہی ہے، میں گیا تھا میرے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے. عقیدہ جو ہوتا ہے وہ دلیل جاتا ہے، عقیدہ جو ہوتا ہے وہ دلیل. اس کی کیا دلیل ہے کہ کالی دیوی کی پوجا کرنے پر تجھے کاروبار میں ترقی ہوئی؟ اس کی کیا دلیل؟ انہیں یہ بتا کہ دلیل میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ میں کرا تو میرے کو ہوا. مشاہدہ تو ایسا ہے کہ ہزاروں کروڑوں آدمی کالی دیوی کو جانتا بھی نہیں، ان کو بھی ترقی ہو رہی. اور کتنے لوگ کالی دیوی کی جا کے پوجا کر کے آ رہے ہیں، جتنے نکال رہے ہیں. کل کے اخبار میں دیکھا تروپتی کو جا کے کار آ رہی تھی، وہ لوگ کالی دیوی کو چڑھا کے، وہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے کے پورے مر گئے، سب ختم ہو گئے. کام کا بننا، کام کا نہیں بننا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کاروبار میں ترقی اور عدم ترقی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بندہ اپنی طرف سے مقرر کر لیتا ہے، خوش عقیدگی خود قائم کر لیتا ہے کہ میں ایسا کرا تو ایسا ہوا، انہوں نے مجھے کیا. اگر کوئی اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتا ہے کسی چیز کو، تو بھی اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو بھی اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرنے سے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا، سزا دی جائے گی. اللہ کی طرف منسوخ کرنے سے شکر میں داخل ہوگا، اس پر جزا دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا. توحید کی حقیقت بس یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ سے مانگو، اللہ سے. تو میرے دوستوں، یہ پیرانے پیر رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات کا سلسلہ ایک بہت طویل دراز ہے، عمرے چاہیے اس کے واسطے. اور لوگ مشق کرتے ہیں اور ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایمان کی کیفیات ایسی چیز ہے کہ لا تقف عند حد، کسی حد پہ جا کے وہ ختم نہیں ہوتے. جتنا آدمی اس میں ترقی کرنا چاہے وہ اس میں برابر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ شانہ اس سلسلے اس کے توفیق و برکات کو ہم پر خوب جاری فرمائے، اس سے پوری طرح ہم سب کو مستفید فرمائے، مالا مال فرمائے، اور اس میں خوب ریاضت و محنت و مشاہدہ مجاہدہ کر کے ان کے ان درجات کو حاصل کرنے کے اللہ کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.